الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال الله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنع من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات، ولم يحج فليموت إن شاء يهودي وإن شاء نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجاك يوم ولدته أمه. واتمر عليه الصلاة والسلام أربع أمر كلهن في ذي الكعدة إلا التي كانت مع حجته. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ومن مكملات الحج زيارة سيد القبور لسيد أهل القبور، وورد في فضلها السنن إسناده بعضها حسن. كما قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وأنا أنبئكم بأمر يهمكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، یہ مبارک مہینہ جو ذی الحج کہلاتا ہے شروع ہو چکا ہے. اس کے بارے میں الحمدللہ کافی دنوں سے بات شروع ہے کہ اس کا ایک روزہ جو ہے، جو اس عشرے کا ہے، جو ابھی جاری ہے، وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. اور جو نو ذی الحج کا یعنی یوم العرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے. اس طرح یوم العرفہ، یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے ذلیل کرنے کا دن ہے، جس میں شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت بے انتہا اس وقت برس رہی ہوتی ہے. جب اس قسم کی بات ہو تو اس وقت انسان کو اس سے وافر حصہ لینا چاہیے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک خلیفہ تھے، حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ بہت ناز و نعم میں پلے ہوئے صاحب تھے. یہاں تک کہ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کے لیے دو ٹانگے تیار ہوتے تھے ہر دروازے کے پر، یعنی دو دروازے ہوتے تھے مدرسے کے، تو دونوں دروازے پہ ٹانگا کڑا ہوتا تھا تاکہ جس دروازے سے بھی نکلے تو اس کو دوسرے دروازے کی طرف جانا نہ پڑے، یعنی اپنے والد کے اتنے چاہیے تھے. تو جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو والد ان کو چھوڑ نہیں رہتے، تو یہ غم کی وجہ سے زمین کے اوپر بالکل لوٹنے لگے بچے کی طرح. تو لوگوں نے ان کے والد صاحب کو کہا کہ ان کو چھوڑو ورنہ ادھر ہی مر جائے گا، تو وہاں جہاد میں بھی زیادہ سے زیادہ شہید ہوگا نا، تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا مطلب اس کو ادھر چھوڑ دے ورنہ یہ کیا ہوگا، یہ ادھر ہی فوت ہو جائے گا. تو انہیں پھر اجازت دے دی اور یہ بالکل اکیلے پھر بہت تیز سواری کے ساتھ جلتے مطلب دوڑتے دوڑتے وہاں حضرت کے پاس پہنچ گئے. تو جس وقت یہ کسی بات پر غصہ ہوتے اور جلال میں آتے، تو اس وقت جلال میں جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے اور بیان کر رہے ہوتے تو حضرت سعید صاحب خاموشی کے ساتھ آ کر ان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. لوگوں نے بات نوٹ کر لی اور پوچھا کہ حضرت کیا ہو جائے، کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، مطلب ہم نے دیکھا کہ ہر وقت آپ اس طرح ہی کرتے ہیں. فرمایا اس کا غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ جب اللہ کے لیے غصہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے. جب اللہ کے لیے غصہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے، تو میں بھی اس رحمت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، حالانکہ ان کا اپنا خلیفہ ہے، لیکن میں بھی اس میں حصہ حاصل کرنے کے لیے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو جو جاننے والے ہوتے ہیں، عارفین جو ہوتے ہیں، وہ موقع کی طاقت میں ہوتے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، وہ دیکھتے ہیں میرا فائدہ کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے۔ اس طریقے سے یہ جو دن ہے، چونکہ رحمت برسنے کے دن ہے، اللہ پاک کی رحمت اس میں برستی ہے، لیکن اگر اللہ تعالی دن اور راتوں کی قسم کا ہے تو وہ دن اور رات کتنے عظیم ہوں گے۔ ہاں جی، اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر ولیالٍ عشر والشفع والوتر، اللہ پاک فجر کی قسم کھاتے ہیں، پھر دس راتوں کی قسم کھاتے ہیں، پھر جفت کی قسم کھاتے ہیں، پھر طاق کی قسم کھاتے ہیں۔ تو علماء کرام ان طاق ان راتوں کی جو مطلب جن لیالٍ عشر ہے، دس راتوں کی جو فرمایا بات ان قسم کا یہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں، ذلحج کی پہلے عشرے کی راتیں ہیں، یعنی اتنی اونچی راتیں ہیں، اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ بالکل لیلۃ القدر کی طرح راتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس میں سے حصہ وصول کرنا چاہیے۔ اور عرفہ کا دن وہ تو ایسا ہے کہ وہ جو عرفات کے میدان پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، تو اس کے ساتھ جو زمین متصل ہے وہاں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو زمین متصل ہے وہاں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو متصل ہے وہاں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کون سے عرفہ کا خیال رکھیں گے، وہاں کا عرفہ کا یہاں کا عرفہ کا؟ میں نے کہا روزہ کے لحاظ سے تو یہاں کے عرفہ کا خیال رکھو، یہ روزہ جو ہے نا مطلب جو اس کا، کیونکہ ہر ایک کا رویت اپنا اپنا ہے، لیکن یہ جو رحمت والی بات ہے نا، یہ اس کے لیے وہاں کا خیال رکھو، کیونکہ وہ تو اتصال کے ساتھ ہے نا، تو جو زمین اس کے ساتھ متصل ہے، پھر اس کے ساتھ متصل ہے، پھر اس کے ساتھ متصل ہے، تو پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے حساب سے، لہذا اس مطلب جو ان کا عرفہ ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس پہ دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، اور اپنے جو عرفہ ہے اس میں بھی کر لیں۔ اصل میں واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، وہ اس کو جانے نہیں دیکھتے کہ اصل میں تحقیق اتنے ہی کرتے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں بھی چانس ہے، اس میں بھی چانس ہے، تو ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے، اس کی بنیاد پر وہ دونوں کا خیال رکھتے ہیں، انا ان نظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ رکھتا ہے، تو اگر کسی کو گمان ہو جائے کہ اس، جیسے ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ایک لیلۃ القدر چھپا دیا تو پانچ لیلۃ القدر دے دیے، قدر چھپا دیا تو پانچ لیلۃ القدر، کس طریقے سے کہ اب پانچوں تاک راتوں پہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہوگا، تو ممکن ہے کہ پانچ تاک راتوں کا، پانچ یعنی لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے، اگر کسی میں اتنا وہ ہے طلب بمانے جذب ہے، تو پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ پھر ان کو یہ مل سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ ریلیکسیشن ہے، تو اس لحاظ سے ان کو یہ بھی مل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایام بہت مبارک ایام ہیں، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قربانی تک یکم ذوالحج سے لے کے کوئی ناخن وغیرہ نہ لے، کوئی بال نہ لے، یہ حجاج کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ ہاں جی، مشابہت بھی بڑی دولت ہے، مشابہت بھی بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگوں کی جو نا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کو کر لے۔ سب سے بڑی بات ہے سنت کیا ہے، ہاں یہ بھی تو مشابہت ہے نا، بلکہ ہماری حج کیا ہے، مطلب وہ اعمال کے مشابہت ہے، ہاں جی قربانی کیا ہے، یہ مشابہت ہے، تو لہذا اس لحاظ سے جو نا مطلب مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال مشابہت کے زمرے میں آتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے ان ایام مبارکہ کی اپنی اپنی فضیلت جو سب کو حاصل ہے۔ باقی جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ تو بہت ہی بڑی فضیلت والی بات ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی ذوالحج، ان حج کا مہینہ، حج کے حوالے سے یہ مہینہ مشہور ہے، تو لہذا اس مہینے میں حج پہ جانا یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالی کی پسندیدہ عمل ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے، ان پر جو کہ اس تک سبیل یعنی جانے کی طاقت رکھیں۔ طاقت دو قسم کا ہے، ایک جسمانی طاقت ہو اور ایک مالی طاقت ہو۔ اگر مالی طاقت تو ہے اور جسمانی طاقت نہیں تو پھر حج بدل کروانا ہے، اور اگر مالی طاقت نہیں ہے تو پھر اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن وہی طلب والی بات ہے کہ ہم نے دیکھے بہت غریب لوگ جن کے پاس کوئی کھانے کو بھی نہیں ہوتا، ان کا ایک شوق جب ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رستے نکال لیتے ہیں۔ میں خود میرا واقعہ ہے، میرے سامنے ہوا ہے، یہاں پر ہمارے مسجد اکبر کے مؤذن تھے، نام بھول گیا، بوڑھے آدمی تھے، تو وہ ایک دفعہ یہ مزار مولانا رحمان صاحب، ان کے بھائی اکثر جایا کرتے ہیں، ملاج پہ جایا کرتے ہیں، تو ایک دفعہ وہ بہت روئے، کہتے ہیں تم لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہو ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہو، تم لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہو ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہو، اور برس پڑے ان کے اوپر، بہت زار و قطار رو رہے تھے۔ تو ہمارے ایک ساتھی تو فوت ہو گئے، وہ ان کو تسلی دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کو دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی دیکھو نا آپ کو پینشن مل رہی ہے نا، تو یہ بھی آپ جو مؤذن ہے تو اس کے بھی پینشن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا حج ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں جی، خیر، خدا کی شان، جو شاہ عبداللہ تھا اس نے غالباً امام اور مؤذنین کے لیے کوئی کوٹا مقرر کیا تھا اس دفعہ، کہ مطلب یہ کہ ان کو حج کروا رہے تھے، تو امام قاری عبدالحمید صاحب ہے تو انہوں نے ان کا نام بھی لے لیا، حاجی کو بیسی میں تھے، ان کا نام بھی لے لیا، اس کا نام نکلا، تو شاہانہ حج کیا، شاہی مہمان کے طور پہ حج کیا، اگلے سال، اس سے اگلے سال شاہی مہمان کے طور پہ حج کیا۔ یہ ہمارے بالکل سامنے کے واقعہ ہے، یعنی کوئی مطلب ایسے بات نہیں ہے کہ دور کی بات ہے۔ اس طرح کئی بوڑھی خواتین جو اس وجہ سے مسلسل مانگ کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے لوگ اتنا پیسے جمع کر لیتے تھے کہ وہ حج پہ چلی جاتی ہیں، مطلب اس طریقے سے مطلب ہیں۔ تو اہل شوق اور اہل محبت کی بات اور ہے، ان کے لیے سارے اصول بائی پاس کر دیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال عمومی قانون کیا ہے، جب استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ حج سے واپسی پہ بہت زیادہ اس کے واقعات نہ بیان کرے، کیونکہ جن کو طاقت نہیں ہوتی تو ان کو تکلیف ہوگی، ہاں جی، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ ان کی استطاعت ہوگی نہیں، اور پر ان کو خامخواہ تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو حج سے کلم کلا ضرورت یا ظالم بادشاہ یا رکاوٹ کے قابل مرض نے حج سے نہ روکا ہو، اور پھر بھی باوجود فرض ہونے کے اس نے حج نہ کیا ہو، پس خواہ وہ یہودی ہو کر مرے، خواہ نصرانی ہو کر مرے۔ یہ بہت سخت وعید ہے حج نہ کرنے والوں کے لیے، ہاں جی، ایمان کے اوپر بات آ سکتی ہے، ایمان کے اوپر بات آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے جو جن پہ حج فرض ہے ان کو بہت ہی زیادہ اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے، خدا نخواستہ کہیں وہ اس میں آ نہ جائے۔ اور حج کا جو اصل ہے وہ چونکہ مشقت والی عبادت ہے، یہ آسان عبادت نہیں ہے، مشقت والی عبادت ہے، تو جوانی میں کوئی کر لے تو اچھا ہے، اگر جوانی میں نہیں کر سکا تو بڑھاپے میں مشکل ہو جاتا ہے، ہاں جی، ہو تو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سے بنور رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ اور تھا نا، اس کو بس اللہ تعالی نے اس طرح ان کو قبول فرمایا تھا کہ ان کے لیے انتظام ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ہر سال کیوں حج پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نفلی کام اور بھی تو ہے، صرف یہی مطلب اب نفلی کام آپ کے پاس رہ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا اس دفعہ میں نے نیت کی تھی کہ اگر ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی کسی کو کہنا پڑے تو نہیں کہوں گا، ٹیلی فون اگر کسی کو کرنا پڑے نا کہ میرے لیے حج کا انتظام کر لو تو نہیں کہوں گا، اس دفعہ میں نے نیت کی تھی۔ کہتے بالکل آخری فلائٹ جب آنے لگی تو ادھر سے ٹیلی فون آیا, ہاں جی, کہ آپ کے لیے دو سیٹیں ہم نے رکھی, جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ پھر میں نے کہا یا اللہ, اب انکار کرنا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ تو بالکل فرائی نعمت میں آ جائے گا. تو میں نے کہا جی جاتا ہوں, ہاں جی, اور بس ویزا کا بھی انتظام بھی ہو, کونسلیٹ کے ذریعے سے ہو گیا اور سارا کچھ, اور حضرت پہنچ گئے. ہاں جی, یہ بات مطلب ظاہر بعض حضرات کے ساتھ ہوتی ہے. تو آخری حج جو حضرت نے کیا ہے تو خود فرماتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اللہ میں عمرے کے لیے تو آؤں گا, حج کے لیے نہیں آ سکوں گا کیونکہ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں حج کر سکوں, مطلب یعنی کہ وہ کڑے ہونے کی اور چلنے کی, مطلب اس کے کیوں حج مشکل بات ہے نا, اس میں تو آپ نے خود یعنی ان ایام کے اندر وہ حج کرنا ہے. عمرے میں تو آگے پیچھے کر سکے, ریسٹ کر لو پھر اس کے بعد کر لو, مطلب اچھے وقت میں کر لو, اس میں چانس ہے, مطلب اس میں ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حج میں تو ٹائم کا مسئلہ ہے, الحج عرفہ, عرفہ کے دن آپ نہیں پہنچے تو پھر تو حج نہیں ہوگا. ہاں جی, تو اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اللہ اس دفعہ تو میں حج پہ آ گیا ہوں لیکن اگلی دفعہ میں مجھے معاف کر دے کیونکہ جو ہے مطلب یہ کہ مشکل ہوگا, مطلب میرے لیے بہت مشکل ہوگا. تو اسی طریقے سے اور اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہے. ہمارے شیخ مولانا شاہ زارا مطلب معذور تھے, مفلوج تھے, آخری عمر میں کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتے تھے, کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتے تھے. آخری سال حج کیا ہے, ہاں جی, یعنی اس کے بعد فوت ہو گئے, دوسرے حج آنے سے پہلے فوت ہو گئے. ان کا معاملہ اور تھا, ان کو تو براہ راست بلاوا آتا تھا, جس کو بلاوا کہتے ہیں نا, وہ بلاوا نظرات کا بلاوا آتا تھا, باقاعدہ فرمایا جاتا, آتے نہیں ہو. ہاں جی, تو بہرحال یہ کہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, محبت والوں کے لیے کچھ خصوصی مراعات ہوتی ہیں, کچھ خصوصی باتیں ہوتی ہیں. سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مانگنے سے سب کچھ مل سکتا ہے, مانگنے سے سب کچھ مل سکتا ہے. لہذا آپ اپنے اپنے اندر مانگنے کا جذبہ پیدا کر لیں, طلب پیدا کر لیں تو کوئی مشکل نہیں. اللہ جل شانہ بہت کریم ہے اور اللہ پاک کا نظام جو ہے وہ بالکل یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جو حج کے لیے پیسے جمع کرنا شروع, چاہے 10-10 روپے کے نہ ہو, اگر یہ جمع ہونا قبول ہو جائے, جمع کرنا قبول ہو جائے تو اللہ پاک راستہ بنا دیتے ہیں اور وہ پیسے پورے کر دیتے ہیں. کیسے پورے کرتے ہیں یہ تو اللہ کا کام ہے, لیکن وہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں. کسی سے ہم نے سنا تھا, ہم نے بھی اللہ توکل جمع کرنا شروع کر لیا. جمع کرنا ہمارا کیسا ہوگا, ان دنوں ہماری حالت تھی کہ میری پوری تنخواہ جو ہے یہ دکاندار لے لیتا تھا, مطلب ظاہر سارے گھر والے تمام انتظامات تھے, تو ہماری تنخواہ بعض دفعہ پوری کا پورے مطلب جو ہے نا وہ دکاندار لے لیتا. اب اس میں جمع کرنا میرے کتنا ہوگا, آپ اندازہ خود کر لیں کتنا ہوگا. خیر بہرحال یہ کہ جمع کرنا شروع کر لیا. 1980 سے لے کے 1984 تک, اب وہ کیلکولیٹر میرے پاس نہیں ہے کہ پیسے کیسے جمع ہوئے. ہاں جی, وہ کیلکولیٹر پتہ نہیں کدھر سے آیا, وہ 25,000 روپے اس وقت اس کا تھا خرچ, اور 25,000 روپے جمع ہو گئے اللہ کا شکر. اب میں نے اپلائی کر دیا اور منظوری بھی ہو گئی اور منظوری آ بھی گئی. اب منظوری آ گئی تو اس کے بعد پھر میں تیاری کرنے لگا. اتنے میں جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا, اچھا اس اسلام میں جو ہے نا میری جو منظوری گویا کہ حج کے لیے اپلائی کرنا تھا, تو میرا جو ہے نا وہ کراچی وزٹ تھا آفیشیل, اور میرے پاس صرف ایک دن تھا پیسے جمع کرنے کا, اور وہ میں ادھر نہیں رہ سکتا تھا, آفیشیل کام تھا. تو میں نے پھر یہ سارے ڈاکومینٹس وغیرہ اپنے لے کے میں چلا گیا کراچی, اور کراچی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مطلب جو ہے نا بات کر کے, وہ گاڑی دوڑا دوڑا کے, کراچی بڑا شہر ہے, دوڑا دوڑا کے 2 بجے تک ہمارے پیسے جمع ہو گئے. اب وہ جو صاحب تھے, اب جب 2 بجے میں ریلیکس ہو گیا تو اس نے لکھا ہوا تھا ان شکرتم لازیدنکم, یہ آیت سامنے ونڈو اسکرین پر لکھی. میں نے کہا تو آپ نے بڑے انقلابی آیت لکھی ہے, بڑی انقلابی آیت لکھی ہے. کہتے کیا میں نے اس پر ایک واقعہ اپنا سنایا. خیر اب وقت ٹائم لمبا ہو جائے گا, وہ واقعہ تو نہیں سنا سکتا, لیکن بہرحال وہ اس سے بڑا متاثر. کہتے اچھا پھر میرا بھی ایک واقعہ سنو. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہم گئے تھے حج پر, وہاں مطلب بیٹھے ہیں حرم شریف میں, ایک صاحب آیا جس کو ہم نہیں جانتے تھے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جو شریف میزبان ہوتا ہے نا وہ مہمان کو زیادہ راہ بھی دیتا ہے. کہتے یہ بات کر کے چلے گئے اور ہم حیران تھے کہ بات کی کس سے, لوگ تو کافی بیٹھے ہوئے تھے, ہم حیران تھے کہ بات کس سے کیے, چلے گئے. جس وقت ہم ادھر آ گئے تو یہ بٹو صاحب کا دور تھا, تو لوگوں کی کچھ آؤٹ آف دی وے پروموشنز ہوئی تھی, ان میں سے اس کا بھی پروموشن ہوئی. تو اس وقت جو ایریئرز کلیم کیا تو اتنے پیسے تھے جتنے کہ حج پر اس کے خرچ ہوئے تھے. اچھا یہ تو مجھے کہا گیا تھا, یہ تو مجھے کہا گیا تھا. یہ بات اس نے کہی اور میرے دل نے ایک بات کی کہ میں نے کہا پروفیسر صاحب کو تو اس نے کہی تھی, مجھے تو پروفیسر صاحب کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے. مطلب دل نے ایک بات لے لی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ ٹھیک ان کو تو اس صاحب نے کی لیکن مجھے تو پروفیسر صاحب کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے. خیر بات آئی گئی ہوگی. اب کراچی سے جب میں آیا تو گڑھوال نے کہا جی آپ کا ایک لیٹر آیا ہوا ہے. لیٹر کھول کے کہتے آپ کو امریکہ جانا ہے 2 ہفتے کے لیے. اب 2 ہفتے اور امریکہ کے لیے جانا عجیب سی بات ہوتی ہے. ہاں جی لیکن بہرحال جانا تھا. اس پر میرے یہ وہ کہ ہمارے جو ایک دوست تھے مولانا عبد الشریف ہزاروی صاحب, اس نے مجھے کہا کیا ارادہ ہے کیا کرنا ہے. میں نے کہا واپس آ کر پرہیز پہ جانا ہے. یہ تو بیوقوف نہیں ہو. میں نے کہا کیوں. کہتے یوں کرو کہ آپ اپنا جو ہے نا مطلب واپس کر لو جو آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, اور عمرے کے لیے اپلائی کرو. عمرے کے لیے اپلائی کرو. تو عمرے کے لیے اپلائی کر کے پھر آپ جو ہے نا اس طرح کر لے کے وہیں پر عمرے میں ریکویسٹ کر کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا دو حج تک. تو اس طرح آپ کا اسی سفر میں حج ہو جائے گا بغیر کسی خرچ کے. میں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے. کہتے کوشش تو کیا جا سکتا ہے نا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب میں گیا ہوں وہاں پر وزارت مذہب امور میں کوئی شناسائی نہیں تھی اس وقت, اور میں بالکل سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں اور ساتھ ایک آدمی میرا چڑھ رہا ہے. جب پلین جگہ پہ پہنچ گئے تو میں نے کہا کہ اس طرح کام ہے میرا تو کیا یہ ہو سکتا ہے. کہتے یہ تو میں کرتا ہوں آؤ میرے ساتھ. مجھے اپنے کمرے میں ساتھ لے گئے, کاغذ دے دیا, کہتے اس پہ درخواست لکھو. میں نے درخواست لکھا. درخواست لکھی پھر اس کے بعد اس نے اس پہ کچھ لکھو کہ دراز میں ڈال دیا. کہتے بس آپ سمجھے کہ کام آپ کا ہو گیا ہے, بس صرف اتنی بات ضرور ہے اگر ہم نے آپ کے مکے کے اخراجات پے کیوں پھر تو آپ سے کاٹے جائیں گے, لیکن اگر وہ نہیں پے کیوں تو آپ کو پورے پیسے واپس مل جائیں گے. بس آپ کا کام ہو گیا اور میں چلا گیا. اب میں عمرے کے لیے ویزا والی بات ہو گئی. عمرے کے لیے ویزا کے لیے میں جب سعودی کونسلیٹ گیا تو میں نے کہا میں امریکہ جا رہا ہوں تو آپ مجھے عمرے کی ویزا دے. اس نے مجھے کہا آپ امریکہ سے کی ویزے لگوا کے آ جائیں تو میں آپ کو دے دوں گا. ہاں جی تو میں چلو چھوڑ کے میں چلا گیا امریکہ, ویسے چلا گیا. بڑا لمبا انٹرویو تھا اس کا. بہرحال کام ہو گیا, ویزا لگ گیا. اب جب ویزا لگ گیا تو آ کر ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. وہ دوسرے لوگ کا ٹائم شروع ہو گیا تھا, ویزا والا ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو میں انہی میں قطار میں کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ویسے بازار تو فضول لگتا تھا کیونکہ اس کے لیے قطار تھا نہیں, لیکن بہرحال مرتا کیا نہ کرتا, وہ تو اس کے لیے تو میرے پاس چانس ہی ایک دن کا تھا, اور چانس تو تھا نہیں. لائن میں لگ گیا. جب میری باری آ گئی تو میں نے جب کہتے ہیں تو کاؤنسلر تو اٹھ گئے. میں نے کہا آپ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ صرف یہ ان کو پہنچا دیں, ان کو کہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ادھر سے ویزا لگوا لو تو پھر میں کر لوں گا. آپ کا کام پہنچانے, وہ کرے نہ کرے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آخر میں وہ دو قطاریں تھی, ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا اور ایک آدمی اٹھ کے کڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے دے دو. وہ چلے گیا اور جے کے 5 منٹ کے بعد ویزا لگوا کے آ گیا. اس نے ویزا لگوا دیا. چلو میرا ویزا لگ گیا. اب اس کے بعد امریکہ چلا گیا. امریکہ میں چلا گیا تو وہاں پر ایسا ہوا کہ مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے تو اس کے لیے ہم ٹھہر جائیں. تو جب اجتماع ہو جائے تو پھر چلے جانا. تو میں اس کے لیے ٹھہر گیا, تقریباً میرا مہینہ ادھر لگ گیا. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو جب امیگریشن ہو رہا تھا تو دیکھا کہ مطلب یہ کہ اس نے میرے پاسپورٹ ایک طرف سے رکھ دیا اور باقی سب کو ٹپے لگا رہے تھے. میں نے کہا اللہ خیر کیا مسئلہ ہو گیا. پھر ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی کو بھی کڑے کیا اور باقی سب کو جانے دے رہے. میں نے کہا اللہ خیر, اتنے پولیس والے آ گئے ان کو پاسپورٹ دے رہے. میں نے کہا یہ تو کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے, زیادہ وہاں تو کچھ پتہ نہیں چلتا, زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کچھ مسئلہ ہو گیا. اب پولیس والے کے پیچھے میں دوڑا. میں نے کہا کہ آپ یہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہتے یہ آپ کیا. میں نے کہا, کہتے آپ صبح مطالعہ قدیم سے اس کو لے لینا اور یہ جو ہے نا یہ. میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہتے ابھی عمرہ کرو. حالانکہ میں مدینہ منورہ جا رہا تھا پہلے, لیکن اب مجبوری تھی, انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کریں. اب اس سے میں نہیں کہہ سکا, خدا کے بندے میرے پاس پاسپورٹ ثبوت ہے, وہ آپ مجھ سے لے رہے, میں کیا کروں؟ رسید تو میرے پاس ہے نہیں, مجھے اگر کوئی پکڑ لے تو میں کیا کہوں گا. لیکن اس طرح نہ میرا ذہن گیا نہ ان کا ذہن گیا اور میں چلا گیا. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ ادھر ہی میں نے نیت کر لی عمرے کی اور گاڑی لے لی اور عمرہ کر لیا. اگلے دن میں آنا چاہوں مجھے کوئی آنے نہ دے. آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, وہی جس کا خطرہ تھا وہی ہو گیا. اب میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو کوئی بڑا بھی ہے؟ کہتے ہاں. تو میں نے کہا ان کو ان تک مجھے, کہتے یہ جو کڑے ہیں یہی ہے. میں ان کے پاس گیا, امریکہ کا ٹکٹ ان کو دکھایا کہ میں نے کہا امریکہ سے آیا ہوں اور میرا مطالعہ قدیم میں پاسپورٹ پڑے ہوئے, میں کیسے جاؤں؟ کہتے امریکہ سے امریکہ. کہتے ان کو بٹھاؤ بٹھاؤ بٹھاؤ. بس فوراً مجھے بٹھا دیا اور مطلب جنہ پہنچ گیا. پھر وہاں مطالعہ قدیم پہنچ کے اب ان سے کہتا ہوں جی پاسپورٹ دو. کہتے 525 ریال دو. میں کہتا ہوں 525 ریال کیوں دوں؟ وہ جواب وہ کچھ کہے نہیں. میں کہتا ہوں عجیب زبردستی ہے, مفت میں 525 ریال مجھ سے لے رہے ہیں, کیا کیوں لے رہے ہیں؟ اب بات تو کر نہیں رہے. خیر کچھ انتظار کرنے کے بعد میں نے کہا چلو اب جو بھی ہے. 525 ریال دے کے میں نے پاسپورٹ لے لیا, اس پہ حج کا ویزا لگوا تھا. ہاں جی, کہ قانون یہ بن گیا تھا کہ شوال میں جو داخل ہوگا وہ ان کا ویزا عمرے کا کنورٹ ہوتا ہو جائے گا آٹومیٹکلی حج ویزا میں. تو حج ویزا بن گیا. 72 دن مجھے ملے الحمدللہ, وہاں پر 72 دن مجھے ملے. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے. ہاں جی, حاجی عبد المنان صاحب کا میں مہمان بن گیا. بڑے لمبا قصہ ہے, بالکل میرا سارا کچھ مفت ہو گیا اور واپس آ کر مجھے سارے پیسے باقی مل گئے. ہاں جی, تو کیا خیال ہے وہ بات تھی یا نہیں تھی؟ مجھے پروفیسر صاحب کے ذریعے سے کہلوائے گئے تھے نا کہ آپ کا معاملہ بھی اس طرح ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں یہاں معاملہ اور ہے. حج والا معاملہ بالکل اور ہے, وہاں پر بھی لوگ دیکھیں گے کہ وہاں معاملے اور ہوتے ہیں حج کے معاملات. البتہ شوق دی جاتی ہے, مطلب اس طرح کے ایسے حالات بن جاتے آدمی کہتے بس گیا, لیکن رستہ دکھا دیتے تھے اور رستہ مل جاتا ہے, کام بن جاتا ہے. اسی طریقے سے سارے طریقے ہوتے ہیں. وہاں ایک قسم کی جلالی جمالی تربیت ملی ہوئی ہے, جلالی جمالی تربیت ملی ہوئی ہے. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کبھی جلالی کبھی جمالی, کبھی جلالی کبھی جمالی, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ حضرت سیدنا مولانا شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا کلام ہے, نے فرمایا کہ بلے کلام میں ہے, کہتے میں جس وقت مکہ سے آیا مدینے میں تو وہاں عرشے جلالی تھی, یہاں عرشے جمالی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہاں جلالی جمالی تربیت ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اگر کسی کو اس کا پتہ ہو تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے, مطلب تنگ نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو جلالی تربیت ہے. تو وہاں پر اگر کوئی صبر کر لے, اس لیے دیکھو نا قرآن پاک میں صاف فرمایا گیا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تین باتیں, ان تین باتوں کا انتہائی خطرہ ہوتا ہے. رفس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں بالکل ساتھ ساتھ طواف کر رہی ہوتی ہیں, آخر انہیں بھی کسی اور جگہ تو طواف نہیں کرنا, انہیں ادھر ہی کرنا ہے نا, ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں. اور دوسری طرف آپ کو بھی کرنا ہے. ہاں جی, اور فسوق مطلب یہ ہے کہ مال آگے پیچھے یہ ساری چیزیں کلی پڑی ہوتی ہیں. ہاں, خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو گناہ کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. اور واقعی وہاں اگر کسی کا دل سخت ہو جائے نا تو پھر وہ اس کی کوئی بچت نہیں ہے. وہ پھر کہیں پھر بھی نہیں بچ سکتا. اللہ بچائے اللہ بچائے, وہاں کوئی چوری کر دے, وہاں کوئی بدگمانی کرے, وہاں پر کوئی غیبت کر لے, وہاں پر بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فسوق اس سے منع کیا گیا. اور پھر ساتھ جدال. اب ظاہر ہے مطلب کیا کرے, کام محدود وقت ہوتا ہے, سب لوگوں نے وہ کرنا ہوتا ہے, تو راستہ پھر بن جاتا ہے, جدال کا راستہ بن جاتا ہے. لیکن اگر صبر انسان کر لے, بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ ٹوائلٹس کے اوپر, ٹوائلٹس کے اوپر جو نا مطلب یہ ٹائم زیادہ اگر کوئی لگا دے تو ان کو ناکنگ کرتے ہیں, حالانکہ ناکنگ کرنا سخت ظلم ہے, اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بیچارہ تو مجبور ہے, اس کے ساتھ اب کیا کر سکتے ہیں, وہ تو مجبوری میں ہے, کوئی پسند اس کو پسند تو نہیں ہے وہاں پر بیٹھنا. لیکن بہرحال انسان اپنے بے صبری سے مجبور ہو کر ناکنگ کرتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر حج پہ جانا تو تبلیغی اجتماع میں کچھ وقت لگا لے, ایک دفعہ کم از کم چلا جائے تو تبلیغی اجتماع میں اتنی تربیت ہو جائے گی کہ اس مسئلے کی کم از کم, ہاں جی, کہ وہ پھر یہ کہ کم از کم دروازہ نہیں کٹکھٹائیں گے, ہاں جی, مطلب یہ والی بات ہے. تو بہرحال اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ وہاں پر حالات تو پیش آئیں گے. ہوٹل میں حالات ایسے ہوتے ہیں, کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ہاں جی, نیند کا مسئلہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی گپ شپ کے موڈ میں ہوں گے تو مسئلے تو ہوں گے. لیکن بہرحال دونوں باتیں ساتھ چلتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, یہ رفس والی بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کھولی ہے. ایک طرف اتنی زبردست روحانیت کا سمندر ہے, یعنی خانہ کعبہ کے گرد آپ طواف کر رہے ہیں یا عرفات چلے گئے ہیں, روحانیت کا سمندر ہے. دوسرا نفسانیت کا معاملہ ہے, یعنی بد نظری کا, آنکھوں کا, اس قسم کا. تو اگرچہ مشقت میں تو آپ بہت ڈال دیے گئے ہیں کیونکہ مطلب چانس بہت زیادہ ہے, لیکن روحانیت آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے. ذرا اس کا پناہ لے لے, یعنی اس روحانیت کا پناہ لے لے تو اس سے پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ نہیں ہوگی. ہاں جی, اور خدا اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس میں ہمت کر لی اور وہیں پر جو ہے نا مطلب اس روحانیت سے پناہ لے کر آپ اس نفسانیت کو دبا کر بیٹھے, تو حجر اسود کی ایک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے جس حالت میں انسان گزر جاتا ہے تو وہ حالت اس کی مستقل ہو جاتی ہے جب تک دوبارہ حجر اسود کے سامنے نہ آئے. تو اب اگر کوئی شخص اپنے ان چیزوں کو دبا چکا ہو اور اس حالت میں وہ حجر اسود کے سامنے گزر رہا ہے اور یہی چیز ٹیمپ ہو جائے, ماشاءاللہ آپ کا سلوک تو طے ہو گیا مطلب مجھے نا وہ جو مشکل باتیں تھیں وہ آپ کی حاصل ہو گئی آپ کو. ہاں جی, تو یہ ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے, مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے نا وہ جو مطلب حالات ہوتے ہیں. اب اس طریقے سے فسوق کی بات ہے, وہاں اگر روحانیت کا سہارا لے کر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں, وہاں اگر روحانیت کا سہارا لے کر آپ جو ہے نا جلال سے اپنے آپ کو بچائیں, صبر کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کی تمام چیزیں مستقل ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد جب آپ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ, تو انشاءاللہ آپ کو صبر اللہ تعالیٰ نصیب فرما چکے ہوں گے. تو اس وجہ سے مطلب یعنی اس چیز کو یعنی پورے عمر بھر میں ایک دفعہ ہے فرض, لیکن ضروری بہت ہے کیونکہ کچھ خاص باتیں جو اس کے علاوہ کھلتی نہیں, یعنی وہ حج کے بغیر نہیں کھلتی. تو اس وجہ سے حج کے معاملے میں انسان کو وہ کرنا چاہیے, بالخصوص جو پہلا حج جس کا ہوتا ہے جس کو فرض حج کہتے ہیں. تو فرض حج کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی بالکل جو ہے نا سستی نہ کرے, کیونکہ نفلی حج ہزار بھی اگر کوئی کر لے تو فرض حج تک تو نہیں پہنچ سکتا. تو اگر فرض حج میں اگر وہ کچھ کما لے اور گنوانے سے بچائے اپنے آپ کو, تو پھر جو ہے نا ماشاء اللہ یعنی وہ بہت بڑے فائدے میں. اور اس کے بارے میں ہمارے شیخ مولانا شفیع رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کو زخمی نہ کرے. بہت سے مالدار لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اگر دم آ گیا تو دم دے دیں گے. بھئی دم دے دیں گے والی بات نہیں ہے, اپنے حج کو زخمی ہونے سے بچانا ہے, اپنے مطلب حج کو زخمی ہونے سے بچانا ہے. اس وجہ سے ایسا حج کرو جس میں دم نہ آئے. وہاں پر کافی سارے لوگ ہوں گے جو 12-12, 13-13 حج کر چکے ہوں گے, لیکن کوئی بھی حج صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا. یہ ہمارا مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں, مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. بالخصوص وہاں جو رہنے والے ہیں, رہنے والے سے مراد یہ کہ جو مزدوری کے لیے گئے ہیں, وہ لوگ مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے, اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہاں پر مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں, مختلف فقوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں, مختلف مزاجوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں. اچھا اب مختلف لوگ فقہ میں یہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں خون نہ آئے, آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ خون نہ آئے, حنفی ہے لیکن وہاں آپ کے سامنے وہ کشکش مسواک کر رہے ہوں گے اور پرواہ نہیں کر رہے ہوں گے. ہاں جی, تو آپ اگر کچھ کہتے کہتے ہیں ہمارے تو جائز ہے, بالکل صحیح ہے, مطلب ظاہر ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھے کہ اس چیز کا اپنا ایک اثر ہے, سائیڈ ایفیکٹ ہے. اتنے ساری چیزوں کو جب متفرق آپ دیکھیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے آدمی آزاد ہو جاتا ہے, اور آزاد اس طرح ہو جاتے کہتے ہیں یہ بھی تو اچھے ہیں, یہ بھی تو اچھے, لہذا سارے اچھے ہیں, بس ٹھیک ہے جو بھی کرنا کرو. ہاں جی, میں نے کوئی چیز نہیں ہے. اب چونکہ نفس کے لیے اگر آپ نے کچھ کام کیا تو نفس پہ چوڑتا نہیں ہے, پھر مزید سر پہ سوار ہوتا ہے. اب جس میں گنجائش تھی وہ تو چلو آپ نے لے لیا, کسی امام کے نزدیک ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ نے گنجائش لے لی اور نفس کی بات مان لی تو اس کی پھر سزا یہ ہے کہ نفس آپ کے اوپر سوار ہوگا, اور پھر جو ناجائز ہے کسی کے ہر ایک کے نزدیک جو ناجائز ہے وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب تھے, کھڑے تھے نماز کے لیے, عرب تھے, اس کا موبائل آیا پہ ٹیلی فون آیا, اس نے جیب سے موبائل نکال کر اس پہ کہا اخی فی الصلاح, یعنی میں نماز میں ہوں, آپ اس وقت نہ کرے, اور موبائل پر جیب پہ رکھ دیا. وہ آدمی جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کر دیا اس نے, نماز توڑ دی, کیوں بات کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, کون سے فقہ میں جائز ہے, کسی فقہ میں بھی جائز نہیں ہے, لیکن ان لوگوں نے شروع کر لیا ہے. اب شروع کر لیا تو اب اس نے جب پوچھا کہ آپ نے کیا کیا, آپ کی نماز ٹوٹ گئی, کہتے اندنا ام اندکم, ہمارے نزدیک آپ کے نزدیک, چلو چھٹی ہو گئی, اب اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ بات بالکل ابھی بالکل واضح بات ہے, کوئی بھی وہاں دیکھ سکتا ہے. اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. نماز کے اندر پریڈ ہم نے خود دیکھا ہے, جیسے ایکسرسائز کوئی کرتے ہیں نا نماز کے اندر, بالکل پیر ہو گئے اس طرح کر دیا, بھائی کہاں اس کی جواز ہے. آج وہ بالکل جو ہے نا سب ملنے کے لیے اسے چلتے ہیں, جیسے اس نے نیت ہی نہیں باندھی ویسے چل رہا ہے, اور بالکل اس طریقے اس کا ایک طریقہ ہے. تو لیکن وہ ان حدود کو کراس کر گئے. ہاں جی, اب ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. چلو وہ جیسے بھی ہیں وہ تو ایسے ہیں, لیکن جو ہمارے لوگ چلے جاتے وہ بھی ان کی طرح ہونے لگتے ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے, ان کے اندر بڑی خوبیاں بھی ہیں. یہ لوگ خوبیوں کو نہیں لیتے, ان کی خامیوں کو لیتے ہیں, خوبیوں کو نہیں لیتے. ان کی خوبی یہ کہ مسجد میں باتیں نہیں کرتے. جیسے مسجد میں پہنچ جائے صلاح تحیت المسجد پڑھ کے قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیں گے, اور جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کہتے صلی علی النبی, اور سب وہ لڑائی ختم ہو جائے گی. یہ اچھی عادت ہے نا ان کی, یہ کیوں نہیں لیتے ہو, یہ نہیں لیتے. تو اس وجہ سے مطلب یہ اصول یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے طریقے کو چوڑا اور اپنے طریقے سے ہٹ گئے تو پھر چانس اس کا زیادہ یہ ہے کہ آپ بری باتیں لوگوں کے لیے اچھی باتیں نہیں لیں گے. لہذا اپنی مسلک کو مضبوطی سے پکڑنا یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. دوسروں کو غلط کہے بغیر, دوسروں کو غلط کہے بغیر اپنی مسلک کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑنا. اور میں اپنے بھائی کو لے گیا تھا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس, ان کو کچھ اس قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا, تو حضرت نے ان کو اخیر میں جو نصیحت کی پشتوں میں, فرمایا پد خپل مسلک منگول خخ کا, یعنی اپنے مسلک پہ اپنے پنجے گاڑ دو, یعنی چھوٹ نہ جائے. یہ والی بات ہے, اس کے بغیر بچت نہیں ہے, اس کے بغیر بچت نہیں ہے. جتنی اونچی جگہ ہے شیطان بھی بہت بڑا پلاننگ کر کے آتا ہے آپ کے پاس, مطلب یہ کوئی اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے. تو وہ یہی پلاننگ کرتا ہے کہ وہ جو غلط باتیں ہیں ان کی طرف آپ کو لگائے گا, صحیح باتوں کی طرف نہیں لگائے گا, جو غلط باتیں ان کی طرف آپ کو لگائے گا. آپ کو کہے گا جی وہ جی یہ چیز کر لو, یہ چیز کر لو, یہ چیز کر لو, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, حالانکہ اس کی وجہ سے آپ سے بہت عظیم کام چھڑا دیں گے. ہاں جی, ان دوسری طرف آپ کو لگا دیں گے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہاں کے جو حالات ہیں اس کو ہم سمجھیں, اور اس میں ہم لوگ تین باتوں سے تو خصوصی طور پہ پرہیز کر لیں، رفث، فسوق اور جدال سے. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے. لیکن عمروں کے بارے میں بھی آج کل ایک مسئلہ آیا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ میڈیا کتنی اتنی سٹرانگ ہو گئی، میں تو حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ ان کی جو ایفیشنسی ہے اس پہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. یعنی وہاں کوئی موبائل میڈیا نہیں ہے، وہاں پر یہ ٹرانسپورٹرز نہیں ہیں، ان نے ایک بات پھیلائی ہے اور لوگ مانتے ہیں. دبلیو کی جماعت کے بڑے سینئر لوگ اس میں مبتلا، ہمارے رشتہ دار، کیا مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، عمرے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ وہ بڑا عمرہ جو ہے نا، وہ اے خدا کے بندو، اے خدا کے بندو کیا کر رہے ہو. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے زیادہ جانتے ہو؟ انہوں نے بما اپنے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام موجود تھے اور جو تابعین تھے، ان کے ساتھ خانقاہ کی نئی تعبیر کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو عمرہ کروایا گیا اسپیشل کیس ہے، تو یہ تو اسپیشل کیس نہیں ہے نا، یہ تو صحابہ کے اتباع ہے. تو جب اس صحابی نے کیا ہے تو تم کون ہو اس کو چیلنج کرنے والے؟ اور سب سے بڑی بات ہے عمرے کی تعریف کیا ہے؟ حدود حرم سے، کیا ہے؟ حدود حرم سے، کسی جگہ سے بھی، حدود حرم کی کسی جگہ، ان تھوڑا سا آپ ہل میں چلے جائیں اور ہل سے پھر دوبارہ اندر داخل ہو جائے تو نیت آپ کر سکتے ہیں. اس پہلے ہل میں آپ نیت کر، نیت ہل میں ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ عمرے کی نیت کس چیز میں ہوتی ہے؟ ہل میں ہوتی ہے. بس آپ کو ہل میں، ہل کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ. تو مسجد عائشہ میں بھی ہل ہے، اس کے جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں، یہ ہل میں ہے. آئی اور جو ہے نا، مطلب یہ کہ جو وہی جو بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہل ہے. اس طریقے سے کسی اور طرف سے چلے جائیں تو وہ بھی ہل ہوگا، لیکن کوئی نہیں سنتا کیونکہ بات مشہور کر چکے ہیں وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے لیے، تاکہ لوگ ٹیکسی ہم سے ہمارے لیں اور جو ہے نا، مطلب یہ کہ ہم لوگ زیادہ پیسے کمائیں. بالکل یہی بات ہے. اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی ہے، اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے. ہاں جی، تو یہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ یعنی جس کو کہتے ہیں عمروں کے خلاف بھی بات کرنے شروع کی. یہ سب خود رائی کی وجوہات سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو اور بڑے لوگوں کی پرواہ نہ کرے. حالانکہ دنیا میں ہر فن کے اندر بڑا جو ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. مجھے بتاؤ، اسٹوڈنٹ جب آپ کو کوئی دوائی بتائیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ، تو جب ایم بی ایس بتائے گا کہ نہ کھاؤ تو آپ کہیں گے اس کو، اور ایم بی بی ایس جب بتایا اس کے بعد پھر اسپیشلسٹ کہا کہ یہ نہ کھاؤ تو آپ کہیں گے اس کو. تو وہاں تو آپ کو ساری باتیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں بات آتی کہ آپ کیوں، مطلب جو ہے نا، مطلب یہ کہ وہ نہیں جی بس میں زیادہ جانتا ہوں. یہ تو شیطان کا سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں. یہ تو شیطان کا سوچ ہے. آپ یقین کیجئے جو زیادہ جانتے وہ کہتے ہم نہیں جانتے، جو زیادہ جانتے وہ کہتے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں نہیں تو آپ جانتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برسوں کی پڑھنے پڑھانے سے جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے، ہمیں جو حاصل ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے. یعنی پہلے جہل مرکب میں مبتلا تھے کہ ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے لیکن عالم تھے نہیں، اب یہ کم از کم جاہل سمجھتے اپنے آپ کو. یہ بات ہے. تو یہ کون کہہ رہے؟ شیخ الہند، جن کے شاگرد مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس طرح اور اکابر ان کے شاگرد ہیں. تو بہرحال یہ خدرائی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو ملا کر کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے جیسے کہ بٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے. ہاں جی، وہی والی بات آ گئی مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اب آپ مطلب ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے. تو بات بالکل صحیح ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ واقعتاً حج عمرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو چرستے کھول لیتے ہیں. ہاں جی، ہمارے ایک ساتھی وہ عمرے کے لیے گئے، نہیں حج کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، حج کے بعد آ کر پھر انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا. تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا آپ پلاٹ خرید لیں، کیونکہ آپ کو کم مکان بھی بنانا ہے، تو آپ اس طرح کر لے کے بشتی کے عمرہ ضرور تو نہیں، آپ جو ہے نا، مطلب آپ نے حج کر لیا نا، معقول تجویز تھی بظاہر، معقول تجویز تھی بظاہر. وہ خود مجھے کہتے ہیں مجھے خواب نہیں آتے، لیکن مجھے خواب آیا. خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے کتاب دیتا ہے اور اس کتاب میں باقی سارے ورقے سفید ہیں، درمیان میں دو ورقے جو ہیں وہ اس کے اوپر صرف دو باتیں لکھی ہیں، اور وہ یہ کیا لکھے، جو حج عمرے پہ پیسے لگتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے، وہ واپس لوٹا دیے جاتے ہیں. جو حج عمرے کے اوپر کوئی پیسے لگاتا ہے تو وہ دوبارہ وہ واپس لوٹا دیے جاتے ہیں. یہ بات انہیں کہی اور پھر اللہ توکل اس عمرہ کے لیے چلے گئے. اب یہ بات بھی اس نے مجھے بتائی تھی، اب اس وقت بھی میں ساتھ ہی موجود تھا، فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گاڑی چلا رہے تھے کہ اس کو فون آیا، یہ عمرے کی بات ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر جو آفس ہے، مطلب آفس والے نے فون کیا تھا، آپ کو پلاٹ الاٹ ہو گیا. کوئی اسکیم ہوگا، واللہ والم مجھ کو تفصیلات تو میں نے نہیں معلوم کی، لیکن وہی فون میرے سامنے آیا، کہتے آپ کو پلاٹ الاٹ ہو گیا. اب بتاؤ، پلاٹ کو چھوڑ کے گئے تھے نا، تو پھر اللہ پاک نے پلاٹ دے دیا. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کی جو مادی چیزوں کے اوپر جو بہت زیادہ یقین ہے نا، تو ہم نئے اسباب کو دور نہیں کرتے، اسباب تو فالو کرنا ہے، لیکن اتنا بھی اسباب فالو نہ کرو کہ مسبب الاسباب کو بھول جاؤ. کیوں؟ جو بھی سبب ہے وہ مسبب الاسباب کے اختیار میں ہے. تو جو لوگ اس وجہ سے حج نہیں کرتے، ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے، تو ان کو میں بتا رہا ہوں، ان کو نہیں بتا رہا ہوں جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کا یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے اگر ہم حج اور عمرہ کریں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. خدا کے بندو، جس کے پاس تم جا رہے، جس کے لیے تم جا رہے ہو نا، وہ بہت زیادہ غنی ہے. ہاں، اور وہ جو ہے نا، مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی کچھ نہ ہو سکتا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کی، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میرے شفاعت ضرور ہوگی. یہ بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اسپیشل کیس مکہ مکرمہ کا، خانہ کعبہ کا وجود ہے کہ طواف دنیا میں صرف ادھر ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا. لہذا خانہ کعبہ جب تک آپ نہیں گئے ہیں، اس وقت تک آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے. دنیا میں صرف یہی جگہ ہے. ہاں جی. اور دوسری ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے، فرشتوں کا درمیان میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پارٹ. ہاں جی، وہ براہ راست سنتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہیں پر نہیں ملتی. تو حج کے لیے تو، مطلب طواف کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا خانہ کعبہ، اور اس مقام کے لیے جو ہے نا، مطلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہاں پر باقاعدہ کتابوں میں لکھے، آپ سب کتابیں پڑھیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کلمہ پڑھے وہاں، اور یہ کہہ دے یا رسول اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، تاکہ تو میرے کلمہ کی گواہی دے. یہ مطلب یہ بات ہوتی ہے. اب ظاہر اللہ پاک آپ کو اتنا بڑا پریولیج دے رہے ہیں، تو یہ کہاں پر ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی یہ صرف اور صرف وہاں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کسی اور جگہ نہیں ہے، یہ صرف وہاں پر ہے. بہرحال صلاۃ و سلام کے لیے تو وہیں پر ہی جانا ہے. اور جیسے آپ ارشادات آپ سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میرے شفاعت ضرور ہوگی. اور یہ بھی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کے لیے آیا اور میرے پاس نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ جفا کی. تھوڑا سا آپ غور کر لیں، اگر کسی کا کوئی والد فیصل آباد میں ہو اور وہ انگلینڈ میں رہتا ہو، انگلینڈ سے لاہور آ جائے اور والد صاحب سے ملے بغیر واپس انگلینڈ چلے جائے، ان کے والد صاحب کو پتہ چل جائے، پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہے گا؟ تکلیف ہوگی. ہاں جی، بس یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جو حج کے لیے آئے، جو حج کے لیے نہیں آئے تو اس سے نہیں کہا ہے، کیونکہ اس کے لیے وسائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جب حج کے وسائل ہو گئے تو پھر تو مطلب یہ کہ کم از کم ادھر آنا چاہیے. تو اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے اکابر تھے وہ عشاق تھے. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو ماشاءاللہ جیسے مدینہ منورہ کے خد و خال ظاہر ہوئے تو بس پیدل چلنا شروع کیا, یہ سواری پہ نہیں, ہاں جی پیدل چلنا شروع کر لیا. اور جب سے انہوں نے روزہ اقدس کا رنگ سبز دیکھا اور خانہ کعبہ کے خلاف کا رنگ کالا دیکھا تو کالے رنگ کا جوتا اور سبز رنگ کا جوتا نہیں استعمال کیا, کالے رنگ کا جوتا اور سبز رنگ کا جوتا استعمال, کوئی فقہی بات نہیں ہے, یہ قانونی عشق ہے. اس کے لیے فقہ والی باتیں نہیں ہوتی. آج تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ انہوں نے مطلب ظاہر اس طرح کیا. بہرحال یہ محبت کی باتیں ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے. وہاں کی بات اور ہے, وہاں کی بات اور ہے, وہاں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی بہت عجیب بات, مقدم عین شریفین کی بات ہے, معاجی شریف کی اور ریاض الجنہ کی بات اور مسجد نبوی کے اندر کی بات, وہ عجیب ماشاءاللہ جنت البقیع کی بات. ہاں جی جنت البقیع کی بات بھی میں آپ کو کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں بجائے میرے کرنے کے ایک مفتی صاحب نے کلام پڑھا ہے, وہ میرے خیال میں سنا دیتا ہوں. وہ سلام ہے مسجد نبوی کے اور بالکل پورے مدینے کے جو مقامات ہیں اس کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ میں وہ محبت نصیب فرمائے. کنیکٹڈ
مومنوں کی ماں کی قبروں پہ بھی ہو السلام, اور نبی کے کل بقی میں سارے پیاروں کو سلام, اور نبی کے کل بقی میں سارے پیاروں کو سلام, اور نبی کی بیٹیاں بھی تو یہاں مدفون ہیں, اور نبی کی بیٹیاں بھی تو یہاں مدفون ہیں, ان کے عالی مرتبوں اونچے مقاموں کو سلام, ان کے عالی مرتبوں اونچے مقاموں کو سلام, سیدہ جنت کی عورتوں کی ہے زہرا اے نبی, وقت مرگن کی وصیت اور حیاء کو سلام.
یہ اپنی بہنوں ماؤں کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ اس طرف اشارہ ہے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی وصیت کا, کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر اس پہ نہ پڑے. اور یہ ڈولی سی جو بنی ہوتی ہے نا خواتین کے جنازے کے اوپر, یہ انہی کے لیے اسپیشلی ایجاد ہوئی تھی, ان کی ایک سہیلی نے مطلب یہ بنوایا تھا اور اسپیشلی. تو ان کی جو حیا ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت بہت اونچی بات تھی, تفصیلی بات کرنے کا موقع ہے نہیں, تو یہ اس طرف اشارہ ہے.
مومنوں کی ماؤں کی قبروں پہ بھی ہو السلام, اور ایک کونے میں ہے سوئی ہوئی اماں کبھی مختصر سارے نبی کے رشتہ داروں کو سلام، مختصر سارے نبی کے رشتہ داروں کو سلام، او مسجدیں جو ساتھ ہیں خیمے تھے پیاروں کے وہاں، مسجدیں جو ساتھ ہیں خیمے تھے پیاروں کے وہاں، ان مقدس ہستیوں کے ان نشانوں کو سل.
اس پر بھی ایک واقعہ ہے، میں ایک دفعہ یہ سبا مساجد جا رہا تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے ظاہر وہ عرب تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، میں نے کہا سبا مساجد، انہوں نے کہا آپ ان کی زیارت ضرور کر لے کہ وہاں نماز نہ پڑھیں، میں نے کہا نماز کیوں نہ پڑھوں، کہتے ہیں کہ یہ تو خیمے تھے یہ تو مسجدیں نہیں تھی، میں نے کہا کیا خیمے میں نماز نہیں ہوتی، بس اس بات کا سننا تھا وہ چھپ ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا سورہ کہف کی آیت تھی جس پر جس میں کہا کہ جس وقت آپس میں مباحثہ ہوا کہ یہاں کیا کیا جائے، جو صاحب کہف کی جو جگہ ہے کیا کیا جائے، تو جو غالب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد بناتے ہیں، لن تخزن لے مسجدہ. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا اللہ پاک نے یہ واقعہ ذکر کر کے اس کی رد کیا ہے کہ غلط کیا انہوں نے، کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا صحابہ کہف کے لیے اگر بنایا جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جگہ مسجد نہیں بنایا جا سکتا. خیر چھپ ہو گئے. جب وہاں پہنچ گئے تو ماشاء اللہ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا تھا، مجھے کہا کہ آپ سارے مسجدوں میں نماز پڑھے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں جی مت بات ہے عربوں میں یہ بات تو ہے، مطلب بات جب سمجھتے پھر فور مان بھی لیتے. ہاں جی تو نے کہا میں یہاں پر کھڑا ہوں، آپ سارے مسجدوں میں نماز پڑھے. تو یہ بھی غلط فہمی ہے.
ان مقدس ہستیوں کے ان نشانوں کو سلام، وجد میں جبل احد آیا نبی کے سامنے، وجد میں جبل احد آیا نبی کے سامنے، ایسی تکوینی محبت کے پہاڑوں کو سلام، جعفر و باقر حسن عباس و زین العابدین، جعفر و باقر حسن عباس و زین العابدین، اہل سنت کے بقی میں ان اماموں کو سلام، اہل سنت کے بقی میں ان اماموں کو سلام، گنبد خضرا کے بالکل سیدھ میں مدفن جو ہے، گنبد خضرا کے بالکل سیدھ میں مدفن جو ہے، ہے وہ ذوالنورین کا اس کی شعاعوں کو سلام، آدم و بدر و خلیل و زکریا بھی ہے یہاں، آدم و بدر و خلیل و زکریا بھی ہے یہاں، پاس اہل بیت کے ان کے غلاموں کو سلام، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور امیر حمزہ شہیدوں کے جو ہیں سردار پر، اور امیر حمزہ شہیدوں کے جو ہیں سردار پر، ہو سلام اور ساتھ ان سارے شہیدوں کو سلام، پاک لوگوں کا نشاں مسجد قبا یہاں، پاک لوگوں کا نشاں ہے مسجد قبا یہاں جن کی تعریف رب نے کی ہے ایسے پاکوں کو سلام جن کی تعریف رب نے کی ہے ایسے پاکوں کو سلام ایک نشان اتباع ہے وہ ہے مسجد قبلتین ایک نشان اتباع ہے وہ مسجد قبلتین یہ بشارت خلد کی اتباعوں کو سلام جو سلام عشق بھی یہاں پر کوئی مومن پڑھے جو سلام عشق بھی یہاں پر کوئی مومن پڑھے حسن کی بار گاہ میں پیش ان سلاموں کو سلام اف کہاں شبیر ان کی بارگاہ میں حاضری اف کہاں شبیر ان کی بارگاہ میں حاضری نسبت خواجہ کی انصارِ اشاروں کو سلام نسبت خواجہ کی انصارِ اشاروں کو سلام
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا توسر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين يا الله اپنے فضل و کرم سے يا الله اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما دے ہم سب کے جملہ مال کو قبول فرما دے ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے ہم سب کے مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما دے ہم سب کے ناسمجھیوں کو سمجھ سے مبدل فرما دے ہم سب کے شرور کو خیر سے مبدل فرما دے یا اللہ تو کریم ہے تو فضل فرما دے تو کرم فرما تو آسانی فرما یا رب العالمین ہمارے لیے اس حج کو انتہائی قبولیت والا بنا دے اور آسانی کے ساتھ یا رب پورا حج نصیب فرما دے یا رب العالمین ہر مرحلے پہ ہماری مدد فرما دے اور مرحلے میں پہ ہمیں قوت عطا فرما دے کہ ان اعمال کو تیرے حبیبوں کی طرح کر لیں جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا یا رب العالمین ہمیں اپنے محبوبوں کے نقش قدم پہ چلنے کا توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ سے مکمل حج کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ صحابہ کرام کے طریقے پر یا رب العالمین ہمیں ایک ایک کام کو یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر دیں کہ توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سے تو راضی ہو جائے سر کے پر ناراض نہ ہو یا رب العالمین ہمیں ہر خیر عطا فرما شر سے بچا دے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنی دار پاک عطا فرما یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ہمیں عمل نامہ دعو حد سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کے مشکلات سے، جہنم کے آگ اور دوے سے، اور حشر کے سوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما، ان کے فیض برکات سے مکمل وافر عطا فرما، جو ہمارے قابل حیات ہیں ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما دے یا اللہ العالمین، اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب ملے تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے یا اللہ العالمین، تمام مسلمان مظلومین کی مدد فرما، جو مسلمان مظلوم ہے اور ظلم کے چکے میں پس رہے یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، جو ظالم ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتے پھر مظلوموں کا ان ظالموں سے انتقام لے لے، حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما، حرمین شریفین میں جو حرمین شریفین کے اوپر جو بری نگاہیں لگے ہوئے یا اللہ ان بری نگاہوں کو ان کی طرف ہی لوٹا دے، اور یا اللہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سب دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لکھا ہے سوچے توقع رکھ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، یا اللہ العالمین ہمیں اپنے محبوبین میں، محبین میں، مقربین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما دے، یا اللہ العالمین جتنے بھی ہمارے خانقاہ کے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما دے، یا اللہ العالمین سب کو بہترین طریقے پر، یا اللہ العالمین، یا اللہ العالمین امت کے لیے، یا اللہ العالمین انتہائی خیر کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کے لیے اس کو انتہائی خیر کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے جتنے بھی خانقاہ ہے سب کو قبول فرما دے، تمام مساجد، تمام مدارس اور تمام دینی کام جتنے بھی ہو رہے سب کو قبول فرما دے، یا رب العالمین کام کرنے والوں کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو آپس میں الفت و محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے دست و بازو بنا دے، ایک دوسرے کے لیے دعاگو بنا، آپس میں رنجشیں دور فرما دے، یا رب العالمین ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما دے، یا رب العالمین، یا رب العالمین روزہ اقدس پہ یا اللہ انتہائی یا اللہ قبولیت کی حاضری نصیب فرما دے، اور وہاں کے برکات جملہ عطا فرما دے، اور یا رب العالمین بے ادبی سے، کسی بھی قسم کی بے ادبی سے اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یا رب محفوظ فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.